السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. روزے حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی میں آپ تمام طلاب عزیز، اساتید گرامی و تمام حاضرین کو تبریک و تہنیت عرض ہے. بہت اچھی مناسبت عزیزوں نے منعقد کی ہے، اور اس تقریب اور مجلس، اگرچہ وقت بہت کم ہے، آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کے لیے. حوزہ علمیہ ایسے نظام تعلیم کا نام ہے، یا حوزوی نظام تعلیم، جو تسلسل تعلیم انبیاء کرام ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی خلقت کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان محتاج ہدایت ہے. ہدایت انسان کے دو اہم پہلو مقرر کیے ہیں، تعلیم و تربیت. انسان اپنا مقصد خلقت اسی وقت پا سکتا ہے جب ہدایت پا جائے، اور ہدایت تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ممکن ہے. اس لیے انسان کو محتاج تعلیم قرار دیا ہے اور محتاج تربیت قرار دیا ہے. تربیت و تعلیم دونوں ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں، اور مقصد ان دونوں کا انسان کو مقصد خلقت تک پہنچانا، مقامی انسانیت تک پہنچانا، یا قرآن کریم نے جس کو خلافت الہیہ کا عنوان دیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فرشتوں کے سامنے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. وہی مقام خلافت مقصد خلقت انسان ہے، اس تک پہنچنا ہے انسان کو. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ناقص پیدا کیا ہے، یا بالکل ایک صلاحیت و استعداد کی شکل میں پیدا کیا ہے، اور اب انسان کو تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان تمام کمالات تک پہنچنا ہے جن کا نام انسانیت ہے، یا جن کا نام مقامی خلافت الہیہ ہے. اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معلم انسان بنا کر بھیجا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ. تمام انبیاء و نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سب بطور معلم و بعنوان معلم مبعوث ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی انبیاء کا فریضہ تزکیہ ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تزکیہ و تطہیر و تربیت شخصیت انسان، یہ اہم ترین فریضہ و وظیفہ ہے جس میں انسان نے پہنچنا ہے اور انبیاء نے ہمیں پہنچانا ہے. یہ تسلسل تعلیمات انبیاء و نظام تربیت یہ انبیاء آج کے اس موجودہ زمانے میں حوزوی نظام تعلیم کہلاتا ہے. اگرچہ یہ حوزوی نظام تعلیم پوری تاریخ میں متاثر ہوا ہے، جس طرح ہر انسانی چیز متاثر ہوتی ہے، حالات سے متاثر ہوتی ہے، ماحول سے متاثر ہوتی ہے، حکومتوں سے متاثر ہوتی ہے، حکمرانوں سے متاثر ہوتی ہے، عقیدت مندوں کی عقیدت سے متاثر ہوتی ہے، مخالفین کی مخالفت سے متاثر ہوتی ہے، رکاوٹوں سے متاثر ہوتی ہے، اور مقابل میں پیدا ہونے والے رقابتی نظام ان سے متاثر ہوتی ہے. اسی طرح یہ بھی ہوا ہے کہ وراثت انبیاء جس کے وارثان علماء ہیں، اور علماء نے وراثت میں تعلیم و تربیت ہی انبیاء سے دریافت کی ہے، تاریخ بھر میں متاثر ہوئی ہے یہ چیز. بعض اوقات اس میں عروج آیا ہے، بعض اوقات اس میں کمی آئی ہے، زوال آیا ہے، بعض اوقات اس کا عمل تیز ہوا ہے، بعض اوقات اس کا عمل سست ہوا ہے، بعض اوقات اس کے نتائج بہت اچھے نکلے ہیں، بعض اوقات اس کی راہ میں رکاوٹیں فراوان آئی ہیں، بعض اوقات اس نظام نے دنیا پر اثر ڈالا ہے، اور بعض اوقات یہ نظام دنیا سے متاثر بھی ہوا ہے. ایک ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ یہی نظام تعلیم پورے مسلمان امت کا رسمی سرکاری نظام تعلیم، حوزوی نظام تعلیم تھا. جتنے بڑے بڑے شخصیات ہیں مختلف علوم میں، شعبوں میں، وہ حوزوی نظام تعلیم کے فارغ و تحصیل ہیں یا تحصیل کردہ ہیں. بڑے بڑے جتنے بھی جس شعبہ علمی میں جائیں، بڑی بڑی شخصیات سب حوزوی نظام تعلیم کے خریج ہیں و فارغ و تحصیل ہیں. جس طرح بڑے بڑے جتنے فلاسفہ ہیں حوزوی نظام تعلیم کا نتیجہ ہیں، ادیب سارے حوزوی نظام تعلیم کا نتیجہ. ایک بھی ادیب ایسا نہیں ہے دنیا میں، نہ عربی ادب میں، نہ فارسی ادب میں، نہ اردو ادب میں، جو حوزوی نظام تعلیم سے باہر ادیب بنا ہو. ادبیات کے جتنے اعلیٰ ماہرین ہیں وہ سب کے سب حوزوی نظام تعلیم کا نتیجہ ہے. اسی طرح مورخین، جتنے بڑے بڑے تاریخ نگار ہیں، سب حوزوی تعلیم طرز تعلیم کا نتیجہ ہے. جن کی تاریخیں انسان کو گزشتہ دنیا سے اور حالات سے آشنا کرتی ہیں، یہ بڑے بڑے نام سارے حوزوی نظام تعلیم کا نتیجہ ہے. اسی طرح بڑے طبیب، ماہر ڈاکٹر، یہ سب حوزوی نظام تعلیم کا نتیجہ ہے. اور بڑے بڑے سائنسدان، یہ سب حوزوی نظام تعلیم کا نتیجہ ہے. یہ عروج کا زمانہ تھا حوزوی نظام تعلیم کا، لیکن بعد میں یہ نظام حوزوی نظام تعلیم متاثر ہوا بہت ساری چیزوں سے، اور بعض ایسے اوقات بھی آئے کہ بالکل ہی ضعیف و ناتوان ہو گیا. لیکن بعض اوقات پھر کسی شخصیت نے آ کر یا کسی بڑے عالم نے آ کر اس نظام تعلیم کو دوبارہ زندہ کیا، احیاء کیا، اور پھر اس نے اپنے اثرات دنیا کے اوپر چھوڑے ہیں. اہم ترین چیز نظام تعلیم حوزوی کی اور رائج تعلیمی نظام، جو اس نظام سے جدا ہوا ہے، حوزوی تعلیمی نظام سے جدا ہوا ہے، اور رائج تعلیمی نظام مغربی طرز تعلیم کے تحت چلا گیا ہے. پہلے مسلمان ممالک میں حوزوی تعلیم کے تحت ہی رائج تعلیمی نظام تھا، لیکن آہستہ آہستہ دور ہوا، اور دور ہو کر مغربی طرز تعلیم کے تحت قرار پایا ہے. اس کے بعد سے یہ آفت نازل ہوئی ہے کہ دینی تعلیم کا سلسلہ الگ ہو گیا، اور رائج دنیاوی تعلیم کے نام پر علوم الگ ہو گئے، اور دونوں نے ہی نقصان اٹھایا. دینی تعلیم کے نام پر جو کچھ پڑھایا جاتا رہا وہ بہت ہی سمٹ کے محدود ہو گیا، اور غیر رائج تعلیمی نظام کے نام پر جو تعلیم شروع ہوئی اس نے انسان کو دین سے ہی مکمل بے بہرا کر دیا. ایک نظام محدودیت کا شکار ہو گیا، تنگی کا شکار ہو گیا، اور دوسرا پھیل تو گیا لیکن اس کے اندر انحرافات بہت سارے پیدا ہوئے. جس طرح علامہ اقبال نے اپنے بعض کلام میں یہ کہا ہے، متوجہ کیا ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ دین اور سیاست دو جدا چیزیں نہیں ہیں، ان کو اکٹھے رہنا ہے، دین و سیاست کو. اگر دین و سیاست الگ ہوئے تو دین بھی نقصان اٹھائے گا اور سیاست بھی، جیسا کہ آج کل ہے پوری دنیا میں دین و سیاست الگ الگ ہیں. دین اگر سیاست سے جدا ہو تو خانقاہیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، سیاست اگر دین سے جدا ہو چنگیزیت بن جاتی ہے، یعنی ظلم و جبر و بربریت اور ستم، جیسا آج پوری دنیا کے اندر ہے چنگیزیت. جہاں جمہوریت ہے وہاں بھی چنگیزیت، جہاں بادشاہت ہے وہ بھی چنگیزیت، جہاں کوئی اور نظام ہے وہاں بھی چنگیزیت، یعنی ظلم و جبر. مثلا امریکہ میں جمہوریت ہے وہاں بھی چنگیزیت ہے، اور سعودی عرب میں بادشاہت ہے وہاں بھی چنگیزیت ہے، ظلم کے لحاظ سے، ستم کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جمہوریت اور بادشاہت میں، اور وجہ یہ ہے کہ دونوں دین سے جدا ہیں، نظام سیاست دین سے ہٹ کر ہے۔ اسی طرح تعلیم بھی، علوم بھی اگر دین سے جدا ہوں، ان کے اندر یہی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ علوم اگر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو بعض علوم خانقاہیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بعض علوم لا دینیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، سیکولرزم میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مادیت میں بدل جاتے ہیں، اور یہ نقصان آج ہو رہا ہے۔ تو یہ تباہی انسانیت کی اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے، یہ علم دین اور علم دنیا جدا ہونے سے۔ علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے، تعلیم انسان کی مقصد خلقت کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر و پوری دنیا میں جو نظام تعلیم جو کچھ کہلاتا ہے، اس کے اندر تعلیم نہیں ہے، مہارتیں سکھاتے ہیں، تعلیم نہیں دیتے۔ تعلیم کا فائدہ پیشے، جاب، ڈگریاں نہیں ہیں، تعلیم کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے، انسان کی ذات کو، انسان کی روح کو، انسان کے معاشرے کو، انسان کی سوسائٹی کو تعلیم کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تعلیم روشنی کا نام ہے، آگاہی کا نام ہے۔ اگر انسان کے اندر روشنی پیدا ہو جائے، انسان کا ذہن روشن ہوتا ہے، انسان کا دل روشن ہوتا ہے، انسان کا ضمیر روشن ہوتا ہے، انسان کی سوچ اور فکر روشن ہوتی ہے، اسے عملی راہیں زندگی کی نظر آتی ہیں، اور اسے اپنے معاشرے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اپنے مقصد کو پورا کرنے میں۔ لیکن اگر مہارتیں ہوں انسان کے اندر فقط، جس طرح تعلیمی نظام، راج تعلیمی نظام میں ڈگریاں ہدف ہے، ڈگری لینا، سندیں لینا، پڑھیں ہم، ہر مرحلے کی ایک ڈگری ہو، جس طرح شروع ہوا ہے پرائمری کی ایک ڈگری، مڈل کی ایک ڈگری، ہائی اسکول کی ایک ڈگری، اور اب تو خود ان کو الگ الگ کر لیا ہے، نائنتھ کی الگ ڈگری، دسویں کی الگ ڈگری، آٹھویں کی الگ ڈگری، ساتویں کی الگ ڈگری، اور ہر کلاس کی ایک ایک ڈگری۔ پہلے دو دو سال میں یا تین تین سال میں ڈگریاں دی جاتی تھیں، ابھی سالانہ ڈگریاں شروع ہو گئی ہیں۔ تعلیم کا مقصد انسان کو آگاہ کرنا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد انسان کو ڈگری دلانا ہے۔ اور طریقہ تعلیم یہ ہے کہ آپ علمی معلومات کا رٹا لگا لیں، اور رٹا لگا کر رٹ کے امتحان پاس کریں، نتیجے میں آپ کو ڈگری مل جائے، ڈگری کے بعد آپ کو ملازمت مل جائے۔ یہ تباہی ہے، انسان کی بھی تباہی ہے، علمی نظام کی بھی تباہی ہے، تعلیم کی بھی تباہی ہے، یہ ویرانی ہے، وہ ہلاکت ہے جو آپ علامہ اقبال کے ان کلام میں، اشعار میں مشاہدہ کرتے ہیں، جو حوزے کے اندر ہی بہت ساری جگہوں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ نظام تعلیم، کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف، انسان کو نابود کرنے کے لیے ایک سازش ہے یہ کلیسا کا نظام تعلیم، جس کا نتیجہ ایک مزدور، پڑھا لکھا مزدور ہے، ملازم، کتنے خوش ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ملازمت مل گئی ہے مجھے، ملازمت مل گئی ہے مجھے۔ ملازمت ملنے میں خوش ہونا چاہیے انسان کو، لیکن اس نظام نے یہ ہماری خوشی کا باعث قرار دیا۔ اب نام بھی رکھا ہوا نوکری مل گئی ہے، مثلا پوچھتے ہیں جی آپ کا بیٹا نوکری ملی ہے، کہتے ہیں نوکری مل گئی ہے، تو پھر جب سے نوکری ملی ہے تو نوکر ہونا چاہیے، اس کا نام ہی ہے نوکر صاحب، کدھر جا رہے ہیں نوکر صاحب، السلام علیکم نوکر صاحب، آ جائیں آپ نوکر صاحب، یہ کام کریں، اور ادھر سے پھر غصے میں کہتے ہیں میں تیرے باپ کا نوکر ہوں، اب نوکری ہو اور کیا ہو تم، وہ خود نوکری ملی ہے تو نوکر ہو تم، نہ صرف میرے باپ کے نوکر ہو بلکہ میرے بھی نوکر ہو، میرے نوکروں کے بھی نوکر ہو، چونکہ نوکری ملی ہے تمہیں، جب سے نوکر ملے ہو پوری قوم کے نوکر ہو، تم سب کے نوکر ہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، کہتے ہیں میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، اب نوکر ہو نا اور کیا ہو۔ ایک دفتر میں گیا میں، تو وہاں بہت ہی تلخ مزاج قسم کا کلرک تھا، تو اس نے یہی کہا، کہا کہ میں تمہارا نوکر ہوں، میں نے کہا ہاں تم نوکر ہو ہمارے، نوکر ہی ہو نا تو اس لیے یہاں تمہیں سیٹ دی گئی ہے، اور کس لیے سیٹ دی گئی ہے، تم نوکر ہو، نوکری ملی ہے تمہیں، تو اس بات پہ چڑھتے کیوں ہیں کہ تم نوکر ہو۔ یعنی اس قدر انحطاط آیا ہے ہمارے ذہنوں کے اندر کہ ملازمتیں اور نوکریاں یہ ہمارے لیے قابل فخر الفاظ بن گئے ہیں،
نوکری نکلتی ہے اندر سے، نوکر مآب تعلیم، نوکر ساز تعلیم، اور ملازمت پرور تعلیم، مزدور پرور تعلیم، تعلیم کا ہدف یہ بن گیا. یہ مغربی تعلیم کا تحفہ ہے مشرقی لوگوں کو یا مذہبی اور دینی معاشرے کو، انہوں نے ان کو تحفہ دیا ہے، ڈگریاں اور ڈگریوں کے بعد نوکریاں اور نوکریوں کے لیے تعلیم. اور کوشش سب کی یہی ہے کہ ہم پڑھیں، پڑھ کے ڈگری لے کے کسی جگہ ملازمت ہمیں مل جائے. لہذا علم نہیں ہے آج کالج یونیورسٹیوں کے اندر، علم نہیں ہے، مہارتیں ہیں، معلومات ہیں، اور ان معلومات کے ذریعے سے یہ ہدف ڈگری اور نوکری کا دے رہے ہیں. حوزوی تعلیم بھی متاثر ہوا ہے اس عمل سے، اور حوزوی تعلیم اپنا انبیائی مقصد نہیں رکھ سکا قائم، یا بعض مرحلوں میں قائم نہیں رکھ سکا، اور لوگوں کی نگاہوں میں حوزوی تعلیم کا درجہ گر گیا، اور یہ سمجھنے لگے کہ حوزوی تعلیم کا نتیجہ یعنی مولوی بنانا، حوزوی تعلیم کا نتیجہ یعنی پیش نماز بنانا، حوزوی تعلیم کا نتیجہ یعنی نکاح خان اور جنازے پڑھنے والا اور ختم پڑھنے والا. حوزوی تعلیم کا جو اعلیٰ مقام تھا، درجہ تھا، یا اصل علم کا درجہ تھا، وہ باقی نہیں رکھ سکے، اس لیے کہ روٹیاں اور نوکریاں ان کی بھی ضرورت تھی، انہوں نے بھی حوزوی تعلیم پڑھ کے اچھی یا بری، ناکارہ یا حدوری، جیسے بھی پڑھ کے آخر میں عمل یہی کیا آ کر. یہ کام خصوصیت کے ساتھ کچھ مذاہب میں زیادہ ہوا، مثلا اہل سنت کے ہاں حوزوی تعلیم جلدی خراب ہو گیا نظام اس کا، حوزوی تعلیم کا اہل سنت کے ہاں، وہ اس کا تقدس قائم نہیں رکھ سکے. مثلا مدرسے بناتے تھے، اور ان مدرسوں میں بچوں کو پلیٹیں دے کے اور تھالیاں دے کے گھروں میں بھیج دیتے تھے، مانگ کے لو. دیکھا ہوگا آپ کے علاقوں میں رہے ہوں گے، اب کم ہو گئے ہیں ایسے مدارس، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک، 15-20 سال پہلے تک تھے ایسے مدارس، کثرت سے تھے گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں، کہ جہاں طالب علم شام، دوپہر، صبح 3 ٹائم پہ جاتے تھے، محلے کے اندر جا کر باقاعدہ کھانا مانگتے تھے، گدائی کرتے تھے، لوگ روٹیاں بھی دیتے تھے، سالن بھی ڈالتے تھے، کسی جگہ ملتا تھا کسی جگہ نہیں ملتا تھا، یہ لا کر مدرسے میں بیٹھ کر کھاتے تھے، پڑھتے تھے. خوب ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی پستی تھی، حد درجہ پستی تھی، اس حد تک تعلیم کے مرکز کو، تعلیمی نظام کو، طالب علم کا مقام اتنا گرا دینا کہ اس کو محض گدا بنا دینا، حتی روز کے کھانے کے لیے بھی. اس وجہ سے یہ نظام لوگوں کی نگاہوں میں گر گیا ہے، چونکہ لوگوں نے یہی دیکھا، مانگتے ہوئے دیکھا ان کو، گدائی کرتے ہوئے، اتر روٹیاں مانگتے ہوئے دیکھا لوگوں نے. ظاہر ہے خود لوگوں کے گھروں میں آتے تھے یہ لوگ ان کو دیتے تھے، ان کی تھالیوں میں، پلیٹوں میں ڈالتے تھے سب کچھ. اب جو آدمی جس کے گھر میں طالب علم آیا ہے، دینی طالب علم، چونکہ اہل سنت کے مدارس میں کثرت سے یہ کام تھا، یہ تو ابھی حکومتوں نے ان کی سرپرستی کی ہے، کچھ بیرونی ممالک، عرب ممالک نے ان کی سرپرستی کی ہے، اور کچھ سیاسی اور کچھ دیگر مسائل، جہادی مسائل پیش آئے، اور ان کے مدرسے بہت بہتر شکل میں ہو گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہی حالت تھی پاکستان کے اندر، اور اس وجہ سے لوگوں کی نگاہوں میں بالکل گر گیا تھا احترام. لوگ اپنی اولاد کے فاسد ہونے پر افسوس نہیں کرتے تھے، طالب علم بننے پر افسوس کرتے تھے. مثلا اگر کسی کا بیٹا دہشت گرد بن جائے، چور ہو جائے، کیونکہ چور پاکستان میں کتنے چور ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، یہ بھی بچے تھے، چھوٹے، جوان ہوئے، چوریاں کی سیکھے، چور ہو گئے، ان کے ماں باپ شرمندہ نہیں ہوتے تھے. ان کو اگر کہہ بھی دیتے تمہارا بیٹا چور ہے، وہ کہہ دیتے تھے ہاں بڑا سمجھایا لیکن باز نہیں آتا، ندامت نہیں ہوتی تھی ان کو چوری پر. لیکن اگر کسی کو کہہ دیتے کہ تمہارا بیٹا مدرسے چلا گیا ہے، وہ شرم سے منہ چھپا لیتا تھا. اس قدر پستی ہو گئی، لوگوں نے ایسے نمونے بنائے مدارس حوزوی یا دینی تعلیم کے نام پر، کہ دینی تعلیم کا مرتبہ لوگوں کی نگاہوں سے اور آنکھوں سے گر گیا، پست ہو گیا، گھٹیا ہو گیا، جس سے کوئی آبرو مند، کوئی صاحب عزت آدمی اس راہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھا. دوسری طرف سے جو یہی لوگ بلاخر جو خود روٹیاں مانگ مانگ کے کھا کے پڑھ کے پھر مدرسے قائم کرتے تھے، معلم بھی بن جاتے تھے، اور جب ان کی معلمی کا زمانہ آتا تو ظاہر ہے وہی حرکتیں، وہی عادتیں، وہی سب کچھ ان کے اندر تھا، لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے آنکھوں سے، اس وجہ سے بہت مقام گر گیا اس تعلیم کا اور رجحان ہی ختم ہو گیا لوگوں کا۔ انقلاب اسلامی کی بہت ساری برکتیں ہیں، ان برکات انقلاب اسلامی میں سے ایک یہ برکت ہے کہ حوزوی نظام تعلیم کو اس کی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ نصیب ہوئی ہے، خصوصاً تشیع کے اندر، ورنہ اس سے پہلے وہ جو انبیاء کا طریقہ تعلیم تھا، انبیائی وراثت اپنا تقدس کھو چکی تھی، اپنا مقام و وقار ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے کھو چکی تھی۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو خود ایک نظام تعلیم و حوزہ کے تربیت یافتہ و فارغ التحصیل تھے، امام نے آ کر دنیا میں وہ کام کیا کہ سب کو پتہ چلا کہ وہ ایک چہرہ تھا نظام تعلیم حوزوی کا، اور یہ دوسرا چہرہ ہے، یہ اس کا ملکوتی چہرہ ہے، یہ اس کا الہی چہرہ ہے، یہ اس کا ربانی و حقیقی چہرہ ہے۔ اس وجہ سے فوراً نگاہیں بدلیں لوگوں کی، شیعہ کے اندر کم از کم نگاہیں بدلیں، اور وہ نظام تعلیم جو نظروں سے گر گیا تھا اب دوبارہ اس کا مقام پیدا ہوا۔ ایک تاریخی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا، شیخ بہائی بہت ہی بلند درجے کے علماء میں سے تھے اور بہت سارے علوم کے ماہر تھے، حکومت نے ان کو اپنا مشاور رکھا ہوا تھا، شیخ بہائی کو شاہ نے، شاہ عباس صفوی نے شیخ بہائی کو اپنا مشاور رکھا ہوا تھا، تمام سیاسی امور میں، جنگی امور میں، حکومت چلانے میں شیخ بہائی سے بڑا دانا انسان کوئی بھی نہیں تھا۔ تو شاہ عباس نے شیخ بہائی سے پوچھا کہ تعلیم عام کریں، یا شیخ بہائی نے انہیں مشورہ دیا کہ تعلیم عام کرو، اگر چاہتے ہو آپ کی مملکت ترقی کرے تعلیم عام کرو۔ اس وقت بھی تعلیمی نظام دینی ہی تھا، حوزوی تعلیمی نظام تھا، بس متقابل مقابلے میں کوئی اور تعلیمی نظام نہیں تھا، یہی تعلیمی نظام تھا، اور کہا کہ لوگ تعلیم میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ ان کے کہنے پر شاہ نے بہت سارے اسکول مدرسے بنا دیے، لیکن پڑھنے کوئی بھی نہیں آتا تھا ان میں۔ شیخ بھائی نے آخر، شاہ نے کہا کہ آپ کے کہنے پر میں نے مدارس بنوا دیے ہیں، لیکن ان میں کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ کھیتوں میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں، باغوں میں مزدوریوں کے لیے بھیج دیتے ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ تو شیخ بھائی نے کہا کہ اس وجہ سے کہ لوگوں کے ذہنوں میں تعلیم کی قدر نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے عالم کا مقام کیا ہوتا ہے، جب یہ پتہ چلے گا عالم کا مقام کتنا عظیم ہے اس وقت بھیجیں گے، اپنے بچوں کو بھیجیں گے نظام تعلیم دینی میں۔ تو شاہ عباس نے پوچھا کہ میں کیسے پھر لوگوں کی نگاہوں میں کیسے مقام عالم کا بڑھے یا تعلیم کا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کل اعلان کرو کہ شاہ نے آنا ہے لوگوں کے درمیان، اپنی زیارت کروانی ہے، ملاقات کرنی ہے، بازار میں شاہ نے آنا ہے۔ زہر شاہوں کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑے بےتاب ہوتے تھے، لوگوں کی یہ نفسیات ہے کہ جو حاکم ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، ان کی دیدار کے بڑے مشتاق ہوتے ہیں لوگ۔ آج بھی اگر پاکستان کا پرائم منسٹر، صدر اگر کہے کہ میں نے آنا ہے، تو سارے لوگ نمازیں چھوڑ کر ان کو دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ خب شیخ بھائی نے کہا کہ آپ اعلان کرو کہ میں نے بازار میں آ کے دورہ کرنا ہے، وزٹ کرنی ہے۔ کہا پھر اس سے کیا فرق ہوگا، اس میں عالم کا مقام کیا بڑھے گا؟ کہا کہ جب تم بازار میں جاؤ گے تو میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، شاہی گھوڑے پر، عالم دین امامہ باندھ کے، عالم دین مجتہد گھوڑے پہ بیٹھے گا، تم میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کے بازار سے گزرنا، لوگ دیکھیں اپنی آنکھوں سے۔ تو شاہ نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر جو ہوگا وہ دیکھ لینا تم۔ اس نے مان لیا، چونکہ شیخ بھائی کو تسلیم کرتا تھا وہ کہ یہ جو بھی بات کرتے ہیں درست بات کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، منادی ہو گئی، اعلان ہو گیا کہ شاہ نے بازار میں آنا ہے لوگوں کے درمیان، سارا شہر، سارا علاقہ آ گیا دیکھنے کے لیے سڑک کے دونوں کناروں پر۔ اور پھر شاہ باہر نکلا جب دربار سے، تو منظر یہ دیکھا کہ شیخ بہائی عالم دین گھوڑے کے اوپر، شاہی گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے وقار کے ساتھ، اور بادشاہ جو ہے وقت کا حکمران لگام پکڑ کے آگے آگے، جیسے دیکھا زلجنا کی لگام پکڑ کے جاتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ، وہ اسی طرح اس نے شیخ بھائی کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے آگے آگے پورے بازار میں گیا. لوگوں نے تماشا دیکھا, دیکھا یہ منظر, اور ختم ہو گیا یہ ماجرا. گھر آ گئے دونوں, شاہ بھی اور مشاور بھی, شیخ بھائی بھی. تو شاہ نے کہا کہ کیا ہوا, آپ یہ کام بھی کر لیا تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ کہا ابھی انتظار کرو. اسی دن تمام عوام نے اپنے بچے جہاں جہاں تھے وہاں سے نکال کے چھوٹے بڑے سارے مدرسے میں بھیجے کہ عالم کا اتنا عظیم مقام ہے کہ شاہ اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے چلتا ہے. تمام بچے اپنے نکال کے مدرسوں میں بھیجے, اور جو اس وقت بنے ہوئے مدرسے تھے وہ سارے بھر گئے, ان میں جگہ نہیں رہی. تو شیخ بھائی نے, اب شاہ بہت حیران تھا کہ یہ کیسی تدبیر اس عالم نے چلی ہے, تو شاہ نے, شیخ بھائی نے کہا کہ اب مزید مدرسے بناؤ, اور وہاں اصفہان شہر کی یہ مثال تھی, وہاں ابھی بھی مدرسے ہیں بالکل جڑے ہوئے آپس میں, متصل مدرسے. چونکہ ایک مدرسہ بناتے تھے وہ بھر جاتا تھا, فوراً بھر جاتا, 24 گھنٹے کے اندر بھر جاتا تھا, پھر دوبارہ مدرسہ شروع ہو جاتا تھا بننا, اور اس طرح ایک جال بیچ گیا مدارس کا. اب توجہ کریں کہ اتنی تعداد میں لوگوں نے بچے اپنے بھیجے مدرسے کے اندر. وجہ کیا تھی کہ لوگوں کو ایک نمونہ دیکھا کہ عالم کا مقام کتنا عظیم ہے, کتنا ارجمند مقام ہے. چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی عقل آنکھوں میں ہوتی ہے, جب آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں, ورنہ یہی مقام انہیں پہلے پتا تھا کہ عالم زمین پر ہو یا گھوڑے پر ہو, عالم ہی کا مقام بڑا ہے, لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے یا آنکھوں سے دیکھا تو یہ باور کیا انہوں نے, اور اس کے بعد سب آئے. بات جیسا ہمارے استاد بزرگوار, اکثر یہ ان کا جملہ میں نے بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے, وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ جتنے وعدے لوگ ہمیں دیتے ہیں اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں, اتنے اور اس سے بہتر وعدے خدا نے ہمیں دیے ہوئے ہیں, لیکن ہم مطمئن نہیں ہوتے, چونکہ اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمارا, لوگوں پر ہے. اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ آپ درس پڑھو, میں آپ کو فیس میں دوں گا, تو ہم بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں, اور اللہ اگر کہے کہ تم درس پڑھو فیس میں دوں گا, تو اس پہ کوئی اتنا یقین نہیں ہوتا. عملاً ایسے ہوتا ہے, عملاً ہمارا یقین نہیں ہے. اس لیے آج کا ایک بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو ملازمت کیا ملے گی, نوکری کیا ملے گی, جاب کیا ملے گی, کھائیں گے کیا. خوب خدا نے وعدہ دیا ہوا ہے کہ اگر تم میری راہ میں آؤ تو میں رزق کو تمہارے پیچھے لگا دوں گا. اللہ نے رزق کی دو قسمیں بنائی ہیں, ایک رزق عام مخلوق کے لیے بنایا ہے, وہی جو آپ ابھی پڑھا ہے, آپ نے دعا میں مناجات پڑھی ہے نا, نماز عشاء کی تعقیبات میں کیا نماز میں پڑھتے ہیں, اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی, مجھے اپنے رزق کا کوئی علم. یہ عوام کے لیے ہے, عام لوگوں کے لیے, کہ واقعی انہوں نے پتہ نہیں ہے. وَإِنَّمَا أَطْلُبُهُ بِخَطَرَاتٍ تَخْطُرُ عَلَى قَلْبِ, میں ڈھونڈ رہا ہوں اس رزق کو, طلب کر رہا ہوں ان تصورات کے ذریعے سے جو تو میرے دل میں ڈال رہا ہے کہ شاید یہاں رزق ہو, شاید یہاں رزق ہو, شاید یہاں رزق ہو, تو ان تیری طرف سے ڈالے گئے جو الہامات ہیں, جو ارشادات ہیں, ان کے ذریعے سے میں اپنا رزق ڈھونڈ رہا ہوں. ذہن میں جو تصورات آ رہے ہیں کہ یہ پڑھوں تو شاید رزق ملے, یہ کام کروں تو رزق ملے, اور پھر اس کے بعد ہے کہ میں اس کی طلب میں کس کیسے ہوں. کل طالبن, انا طالبن, کل حیران, حیران و سرگردان و کنفیوز و پریشان ہو کر رزق کے پیچھے جا رہا ہوں, اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ لا ادری, مجھے نہیں پتا کہ ہوا فی سہل ام فی جبل ام فی ارض ام فی سما ام فی بر ام فی, مجھے نہیں پتا وہ پہاڑوں میں ہے, وہ دریاؤں میں ہے, وہ کہاں. ایسے ہی ہے کہ خدا نے رزق رکھ دیا صحراؤں میں, کھیتوں میں, پہاڑوں میں, جنگلوں میں, اور بہت ساری چیزوں میں رکھ دیا ہے, اور انسان کو کہا ہے جا تو اپنا رزق تلاش کر, ڈھونڈ اپنا رزق. یہ ایک رزق ہے جس کے پیچھے انسانوں کو لگا دیا ہے, اور ایک رزق خدا نے وہ بنایا ہے کہ وہ رزق طلب کر رہا ہے, رزق کہہ رہا ہے خدایا کہ انا فیما اطلبہ انا طالب کل حیران, رزق خدا سے کہہ رہا ہے کہ خدایا میں ڈھونڈ رہا ہوں کس کو، مرزوق کو. وہ کون سا طبقہ ہے جس کے لیے خدا نے رزق کو پیچھے لگا دیا ہے؟ وہ طالب علم ہیں جو راہ خدا میں آتے ہیں. جو خدا کی راہ میں نکلتا ہے اللہ رزق کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اور رزق اس کو تلاش کرتا پھرتا ہے، رزق ڈھونڈ ڈھونڈ کے آتا ہے، تلاش کرتا ہے کوچا بے کوچا، رزق پوچھتا پوچھتا آتا ہے کہ وہ مرزوق کہاں ہے جس کے لیے مجھے بلایا گیا، بنایا گیا ہے. انسان اپنی کامیابی یہ سمجھتا ہے کہ رزق تک پہنچے تو بڑا کامیاب انسان ہے، اور ادھر سے رزق خدا کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے کہ مجھے اس تک پہنچایا ہے جس کے لیے میں بنا ہوں، جس کے لیے میں تیار کیا گیا ہوں. فرق کیا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ پر ہمیں اتنا بھروسہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ پر کوئی اعتماد نہیں. ابھی کتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنی اولاد کو بھیجا ہوا ہے بیرون ملک پڑھنے کے لیے، اکثر ان میں سے وہاں پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہر دو صورتوں میں راہ خدا سے فارغ ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، معمولی واجبات اپنے روزمرہ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور پریشان نہیں ہوتے والدین، ذرا برابر ان کو پریشانی نہیں ہے، اپنے بیٹیاں بیٹے سب بھیج دیتے ہیں. ایک جگہ ایک عالم دین کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا مغرب میں کے ایک شہر میں، یورپ کے ایک شہر میں، انہوں نے دعوت کی اپنے گھر میں، ان کے گھر گئے ہم، جاتے ہوئے کسی شخص کے ساتھ گئے، وہ گئے گاڑی کے اندر، سیدھی گاڑی ان کے گھر کے اندر داخل کر دی، وہ بھی اتنا ماحول ہم نے نہیں دیکھا، باہر کے ان کے یہاں کچھ وقت گزرا، گھنٹے دو گھنٹے، پھر اس کے بعد وہاں سے باہر نکلے. جو ہی باہر نکلے تو ان کے دروازے کے سامنے بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی، اور بہت ہی نامناسب تصویر، جو کوئی بھی باحیا آدمی نہیں دیکھ سکتا اس تصویر کو، ایسی غلط تصویر لگی ہوئی تھی. جو ہی ان کے گھر سے سامنے نکلے تو سامنے ہی وہ تصویر، بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا، جو پتہ نہیں کب سے لگی ہوئی تھی، ظاہر ہے کسی کمپنی نے اپنا کوئی سامان ایڈورٹائز کرنے کے لیے لگائی ہوئی تھی. اب چونکہ میں ساتھ تھا تو وہ دیکھ کے تھوڑا سا شرمندہ ہوئے، تصویر پہ نگاہ پڑی تو کہنے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں اس تصویر لگانے کا کیا مقصد تھا. میں نے کہا وہ تو واضح ہے کہ چونکہ ایک کمپنی ہے، انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے، اس کو بیچنے کے لیے انہوں نے یہ تصویر بنائی ہے، یہاں لگی ہوئی، ان کا تو مقصد واضح ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس تصویر کے سامنے گھر بنا کے کیا کر رہے ہو ادھر آ کے. نہیں، آخر یہ کوئی ماحول ہے جس میں آپ رہتے ہو؟ روزانہ آپ کے بیوی بچے روزانہ اٹھ کے باہر نکلتے ہیں، پہلی نگاہ ان پر اس پر پڑتی ہے ان کی، یہ کم از کم چیز ہے، لیکن کسی کو کوئی تشویش نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں جی بیرون ملک رہتے ہیں، امریکہ میں ہمارے بچے رہتے ہیں، ہمارے فلاں رہتے ہیں، یہ بڑا نام ہے، باہر رہنا پاکستانیوں کے لیے بڑا نام ہے. کتنے فخر سے کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، انگلینڈ جس نے پاکستانیوں کو غلام بنایا ہوا ہے، اور ان کے یہاں رہنے پر فخر کرتی ہے یہ قوم. یہ بہت بڑی پستی ہے کہ ہمیں فخر ہے ان جگہوں پر رہنے پر جہاں پر ندامت ہونی چاہیے، جہاں احساس ذلت ہونا چاہیے وہاں پر فخر ہے ابھی تک ہمارے لیے. بچوں کو ادھر بھیج دیتے ہیں بغیر کسی کھٹکے کے، انہیں پتہ ہے تباہ ہو جائیں، خوب ہو جائیں، خراب ہو جائیں گے، ہو جائیں، فساد و فحشا میں غرق ہو جائیں گے، ہو جائیں، انہیں کسی قسم کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی راہ میں نہیں آنے دیتے. کیوں نہیں آنے دیتے؟ ایک تو آگاہی نہیں ہے، دوسرا جو نمونے دیکھے ہیں وہ انہوں نے رائے خدا سے ان کو دور کیا ہے. مثلا گدائی کرتے ہوئے طالب علم، پست شخصیتوں کے مالک افراد جو اس نظام سے باہر نکلے ہیں، اور انہوں نے جا کر آج کل جیسے نمونہ دہشت گردی ہے، اکثر مدرسوں کے نکلے ہوئے ہیں. خوب ظاہر ہے کہ مدرسوں سے جب دہشت گرد نکلتے ہیں تو کوئی بھی اپنے بچے کو ایسی جگہوں پر بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی دہشت گرد بن جائے، وہ دیگر فساد میں ہو جائے، مبتلا ادھر نہ آئے. یہ وہ چیزیں بنی ہیں جس وجہ سے نظام تعلیم حوزوی جو انبیاء کا نظام ہے، الہی نظام ہے، انسان ساز نظام ہے، اور انسان کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچانے کا نظام ہے، یہ لوگوں کی نگاہوں سے گر گیا ہے. مجھے یاد ہے اپنے ایک عزیز جو ابھی یہاں حوزے میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے اندر موجود ہیں، ہمارے حوزے جامعہ عروۃ الوسقی کے طلبہ میں سے ہیں، سینئر کلاس کے سال اول، چونکہ وہ سال اول بہت سارے کے انٹرویو میں خود لیتا تھا، ان سے انٹرویو میں پوچھا میں نے کہ آپ دینی تعلیم پڑھنا چاہ رہے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تعلیم پڑھ کے انسان جو بنتا ہے، اور باہر جاؤ گے تو آپ کو کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے. میں نے کہا کیا پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہ مولوی کہیں گے مجھے. خوب، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ مولوی بن جاؤ گے تو لوگ کس نگاہ سے آپ کو دیکھیں گے؟ عزت کی نگاہ سے. کہتے ہیں نہیں، اس طبقے کی کوئی عزت معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اس طبقے کو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھر جب تمہیں پتہ ہے کہ ایک ایسے نظام تعلیم میں اور ایسے عہدے پہ جا رہے ہو، بننے محنت کرنی پڑے گی، اور جب تم عالم دین بن کے معاشرے میں جاؤ گے تو وہ عزت کی نگاہ سے بھی تمہیں نہیں دیکھیں گے، تو پھر کیوں اس کو انتخاب کر رہے ہو؟ اس کے بجائے فخریہ شعبے جن پر فخر کریں آپ پر گھر والے، خاندان والے، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بہت خوبصورت اس عزیز نے، ظاہر ہے اس وقت زیادہ نوجوانی تھی، ناپختگی تھی، لیکن یہ بہت خوبصورت جواب ہے جو میں نے سنا. خلاف توقع بھی تھا، مجھے ایک نوجوان سے یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی پختگی خدا نے ان ذہنوں میں ڈالی ہے جو اس طرف آئے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ میں اسی لیے انتخاب کیا ہے علم دین پڑھنے کا شعبہ کہ میں ایک الگ منفرد عالم دین بنوں، اور طرح کا عالم دین بنوں، اور ایسا عالم دین بنوں کہ لوگوں کی ذہنیتیں بدل دوں، لوگوں کی نگاہیں بدل دوں، اور وہ اس شعبے کے بارے میں جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ اپنی سوچیں بدل دیں اور مان جائیں کہ ہم غلط سوچ رہے تھے. علماء و طلباء اسے نہیں کہتے جو تصویر ہمارے نگاہوں میں ہے، بلکہ حقیقتاً اور حقیقت کا نام ہے. یہ بہت بڑا عزم ہے، اور میرا یہ اعتقاد ہے کہ انشاءاللہ یہی عزیز اور اس کے دیگر ساتھی ایک دن کامیاب ہو جائیں گے لوگوں کی نگاہیں بدلنے میں، ایسے بنیں گے، ایسے الہی نمونے، ربانی نمونے بنیں گے کہ پورے معاشرے کی نگاہیں بدل دیں گے. معاشرے کی نگاہیں دیکھ کر کچھ انتخاب کرنا، یہ ان غلط نگاہوں کے تابع ہو جانا ہے، لیکن کچھ کر کے لوگوں کی نگاہیں بدل دینا یہ عظیم انقلاب ہے، لوگوں کی ذہنیتیں اور سوچیں بدل دینا. مثلا ہم جائیں لوگوں کے ذہن پڑھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، کوئی چیز پسند کرتے ہیں، کھانا پینا، جیسے آج کل خاص قسم کا لباس پہننا لوگ پسند کرتے ہیں، یہ پسندیدگی انہوں نے دیکھا دیکھی اپنائی ہے. ایک آدمی ایسا مضبوط کردار کا بنے کہ جو لوگوں سے ہٹ کر، جو لوگ سوچتے ہیں اس طرح سے نہ سوچے، اور راہ پر چلے، اور چل کر اتنا خوبصورت اپنا کریکٹر کردار پیش کرے کہ اس کو دیکھ کر لوگ بدل جائیں. ابھی ہر آدمی، مثلا آپ میں سے ہر آدمی، شریعت نے تو ایک مجتہد کی تقلید کی اجازت دی ہوئی ہے، لیکن اگر غور کریں تو ہر آدمی ہزاروں آدمیوں کا مقلد ہے. یہ جو بیٹھی ہوئی جمعیت ہے، یہی ہزارہا لوگوں کے مقلد ہیں ہم. یہ فلاں سے سیکھا ہے، 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 یہ لوگ اس طرح سوچتے ہیں، اس طرح لوگ یوں کہتے ہیں، لوگ یوں کہتے ہیں، لوگ بس لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے، لوگ جیسا سوچ رہے ہیں یہ اس طرح جا رہا ہے. لیکن کچھ ایسے رائے ہیں، چونکہ انبیاء لوگوں سے متاثر ہونے والی ہستیاں نہیں تھیں، لوگوں کو بدلنے والی ہستیاں تھیں. انبیاء وہ مقامات تھے، باکردار، پاکیزہ کردار، جو آئے بدترین معاشرے میں آئے. جس طرح رسول اللہ تشریف لائے ایسے معاشرے میں جس کو قرآن کہتا ہے فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے اندر، لیکن آ کر ان لوگوں کی اتباع نہیں کی جن لوگوں کے اندر آئے، ضلالت کے پیچھے نہیں چلے، اس ضلالت کے ماحول کو رسول اللہ نے بدل دیا. یہ انقلاب ہے، حقیقی انقلابی وہ ہے جو لوگوں کی سوچیں بدل دے، جو لوگوں کے رجحانات بدل دے، جو لوگوں کی رائے بدل دے، جو لوگوں کے راستے بدل دے، وہ انقلابی ہے. جو لوگوں کے پیچھے چلے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ یوں کہتے ہیں، یہ انقلابی نہیں ہے، یہ مقلد ہے، وہ بدترین مقلد ہے، یہ سب سے بدترین مقلد دابا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے شر الدواب، بدترین رنگنے والا وہ ہے کہ جس کی عقل ہے سوچتا نہیں ہے، جس کی آنکھیں ہیں دیکھتا نہیں ہے، جس کے کان ہیں سنتا نہیں ہے، یہ سب سے بدترین حشرہ ہے جو زمین کے اوپر رینگ رہا ہے. خوب عزیزان، جس تعلیم کا نظام حوزہ ہے اس کے نمونے بہت سارے ہیں، ماڈل بہت سارے ہیں. مثلا یہ حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی جس میں آپ سب تشریف فرما ہیں اور ہمیں خدمت کا یہاں خدا نے سعادت عطا کی اس کے ایک ادنا خادم کے طور پر، جب ہم اس حوزے کا تعارف کرواتے ہیں تو جو ہی کہتے ہیں نا مدرسہ ہے، فوراً ان کے ذہن میں دیکھا بالا کوئی مدرسہ آ جاتا ہے. بس وہ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، آپ پنجاب میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، سندھ میں جائیں، آپ سرحد میں جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی مدرسہ زندگی میں ضرور دیکھا ہوا ہے، شیعہ یا سنی. آپ جو ہی اسے کہتے ہو مدرسہ، مثلا آپ آئے ہو ابھی جو ورکشاپ کے عزیزان ہیں کارگاہ میں، یہ کارگاہی عزیزان جب کہیں گے ہم لاہور میں ایک مدرسے میں رہے، تو ان کے ہاں ایک مدرسہ ہے پہلے سے جہاں آپ جا کے بتاؤ گے، وہ اسی جیسا. آپ کہیں تھوڑا بڑا ہے، وہ کہیں گے چلو تھوڑا اور بڑا ہوگا، مثلا اس سے دو مرلے اور زیادہ ہوگا. جس طرح کنویں کا مینڈک، محاورہ سنا ہوا ہے نا آپ نے کنویں کا مینڈک، کنویں کا مینڈک کی کہانی یہ ہے کہ سمندر کے کنارے کنواں تھا اور ایک مینڈک سمندر میں تھا، ایک مینڈک کنویں میں تھا، دونوں الگ الگ زندگی گزار رہے تھے. سمندر میں طوفان آیا، ایک لہر اٹھی اور اس نے سمندری مینڈک کو اٹھا کے کنویں کے اندر پھینک دیا. جب یہ نیچے گیا کنویں میں گرا تو دیکھا ایک اور مینڈک وہاں بیٹھا ہوا ہے، الیک سلیک ہوئی ان کی. تو اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا سمندر سے. تو اس نے پوچھا سمندر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ہے. تو اس کنویں کے مینڈک نے ایک چھوٹا سا دائرہ اپنی انگلی سے بنایا، کہا اتنا ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی، اس سے زیادہ ہے. اس نے تھوڑا بڑا دائرہ بنایا، کہا اتنا ہے؟ کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے. اس نے تیسرا دائرہ اس سے بھی زیادہ بڑا بنایا، کہا اتنا ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی، اس سے زیادہ ہے، تمہیں نہیں پتا. ہو تو اس نے پورے کنویں کا قطر بیان کیا، جتنی دیوار تھی کنویں کی گول، کہا اتنا ہوگا؟ اس نے کہا اس سے بھی زیادہ ہے. اس نے کہا اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ پانی دنیا میں ممکن، چونکہ اس نے جب سے پیدا ہوا اتنا ہی پانی دیکھا تھا اس نے، اس سے بڑا پانی. اب اسے اگر کہہ رہے ہیں سمندر ہے، وہ اس کے پڑوس میں ہے، لیکن وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ذہنی طور پر یہ کنویں کا مینڈک انسانوں کے لیے محاورہ ہے. کنویں کا مینڈک یعنی وہ تنگ نظر تنگ بین انسان جس نے اپنے مختصر سے ماحول کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا. خوب یہ لوگ ہیں، دیکھا ہوا ہے انہوں نے، ہر ایک نے اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں کچھ نہ کچھ دیکھا ہوا ہے سیمپل. جب آپ بتاتے ہو جامعہ عروۃ الوثقی تو اس کی نگاہیں فوراً دوڑ کر ادھر چلی جاتی ہیں. آپ کہتے ہو بڑا ہے تو وہ تھوڑا سا دائرہ لگاتا ہوگا کہ اتنا اور بڑا ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک طالب علم، اب سنا ہے وہ طالب علمی چھوڑ کے کسی یورپی ملک میں چلا گیا ہے، پیٹرول پمپ پہ کام کرتا ہے. یہ ہے، ہم چھوٹے تھے استادوں سے سنتے تھے، محاورہ بیان کرتے تھے کہ جو طالب علمی چھوڑ کے بھاگتا ہے وہ دین و دنیا دونوں میں بدبخت ہو جاتا ہے. یہ سنتے تھے ہم، جو طالب علمی چھوڑ کے، راہ خدا چھوڑ کے بھاگتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی خوشبخت نہیں ہوتا، دنیا بھی اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. خوب انہی نمونوں میں سے یہ ایک ہے. ان سے ملاقات ہوئی تو یہاں پڑھتے تھے ایک مدرسے میں پاکستان میں، تو ہم قم میں تھے، ملاقات ہوئی ان سے تو ہم نے کہا کہ آپ ارادہ ہے انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہو کر قم جاؤ گے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہاں سے فارغ ہو کر مجھے قم نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ قم میں ایسا نہیں ہے ماحول جیسا ہمارا ماحول ہے. یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہترین ماحول ہے اور اس جیسا ماحول قم میں موجود نہیں. میں نے اس کو استاد کو بتایا، میں نے کہا یہ کیا بنایا کنویں کا مینڈک، اس کو کم از کم قم کی صحیح تصویر تو بتا دیتے، اس کے ذہن میں ہوتی. قم کے بارے میں بھی ایسی، قم اس وقت تقریباً جب چند سال قبل کے اعداد و شمار رسمن بیان کیے گئے تھے، اس میں 60,000 طالب علم پڑھتے ہیں قم میں، 100 ممالک سے آ کر. حوزہ علمیہ ایک سمندر ہے وہ، لیکن کنویں میں بیٹھے ہوئے کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ قم کیا چیز ہے. یہی حال ہوتا ہے، ہم جہاں پاکستان میں کسی جگہ مدرسے کا نام لیں تو کوئی نہ کوئی دیکھی ہوئی شکل ہی ان کے ذہن میں آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہیں رغبت ختم ہو جاتی ہے، وہیں پہ ذہن بدل دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے سمجھ گئے مدرسہ ہے بس، ٹھیک ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ عزیزوں نے یہ کام کرنا ہے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، سعادت دی ہے، کہ لوگوں کی نگاہیں بدلنی ہیں، یہ سوچیں بدلنی ہیں، انقلاب برپا کرنا ہے. انقلاب صرف سیاسی نہیں ہوتا، یا روڈوں پہ ریلیاں نکالنے کا نام انقلاب نہیں، سوچیں بدلنا انقلاب ہے، معیارات بدلنا انقلاب ہے، اقدار بدلنا انقلاب ہے، ڈگری پرستوں کو تعلیم کا محور میں لانا انقلاب ہے کہ تعلیم کی اہمیت ہو نہ ڈگری کی اہمیت ہو. یہ جتنے میں نے اشارہ کیے ہیں نام بڑے بڑے بزرگ سائنسدان جن کے نظریے پڑھ کر آج ڈگریاں ملتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی صاحب ڈگری نہیں تھا. ابن سینا کی کوئی بھی سند نہیں تھی، حتی پرائمری اسکول کی بھی نہیں تھی ان کے پاس. جابر ابن حیان کچھ بھی نہیں تھا. زکریا ابن رازی کوئی ڈگری نہیں تھی ان کے پاس. ابن حیثم کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. البیرونی جن کے نام پر فخریہ یونیورسٹیوں کے نام رکھے جاتے ہیں، ان کے پاس پریپ گروپ کی بھی ڈگری موجود نہیں تھی، لیکن سائنٹسٹ تھے، سائنسدان تھے اپنے اپنے عہد کے. ابن خلدون کوئی ڈگری نہیں تھی ان کے پاس. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علوم میں انقلاب برپا کیا، جن کی کتابیں مشرق و مغرب نے پڑھا ہے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لی ہیں، جن کے نظریات کو سمجھنے پر فخر کرتے ہیں. آج بھی اگر کسی کو ان جیسے مثلا خواجہ طوسی جیسے افراد کی کوئی نظریہ سمجھ میں آ جائے تو قابل فخر ہے اس کے لیے. حقیقت یہ ہے خواجہ طوسی کی کتاب، کوئی چھوٹی سی کتاب بھی کوئی پڑھا لے اگر تو آپ یقین جان لو یہ مجتہد ہے. خواجہ طوسی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب اگر کوئی مدرس پڑھانے میں کامیاب ہو جائے، پڑھا سکے، البتہ شرط یہ کہ پڑھا سکے، اس کو حل کر سکے، اس کو، وہ مجتہد مسلم ہے. وہ اس قدر یہ افراد علمی طور پر مضبوط تھے کہ ان کی کتابیں پڑھانا مشکل ہے، جو انہوں نے لکھی تھیں ان کو سمجھنا مشکل ہے. کاذب نظام ہے، جھوٹا نظام ہمارے ہاں متعارف ہوا ہے. خوب یہ راہ ایسی ہے حوزوی نظام تعلیم، چونکہ انبیائی راستہ ہے، انبیاء کی راہ پر ہر ایک نہیں آتا جب تک اس کی کوئی مماثلت نہ ہو انبیاء کے ساتھ، کوئی سنخیت نہ ہو انبیاء کے ساتھ، کوئی رگ ملتی ہو انبیاء کے ساتھ، پھر آتا ہے انبیاء کی راہ میں، ویسے نہیں آتا، قائم نہیں رہتا اس راہ پر. اس راہ انبیاء میں آنے کے لیے جس طرح خود انبیاء کے لیے عصمت خدا نے لازمی قرار دی، راہ انبیاء جاری رکھنے کے لیے عصمت تو زہر اللہ کا ایک مخصوص عطیہ ہے جو معصومین کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن راہ انبیاء کو جاری رکھنے کے لیے بھی ایک ایسے مقام و شخصیت کی ضرورت ہے جو قریب قریب ہو، زیادہ فاصلے پر بھی نہ ہو عصمت سے، تقویٰ کے اس اعلیٰ منزل پر ہو کہ نگاہ اول میں معصوم ہی لگتا ہو. راہ انبیاء اس وقت طے ہوتی ہے، عدالت و تقویٰ کے اس اعلیٰ ترین نمونے پر ہو، پھر راہ انبیاء طے ہوتی ہے. انبیاء شجاع لوگوں کا راستہ، انبیاء بہت دلیر تھے. ہم دلیر سمجھتے ہیں مکے مارنے والے کو، ہم دلیر سمجھتے ہیں نعرے لگانے والے کو، ہم دلیر سمجھتے ہیں گن چلانے والے کو یا تلوار چلانے والے کو. نہ، دلیری تلواروں میں بعد میں نمایاں ہوتی ہے. سب سے بڑی رسول اللہ نے زندگی میں کوئی تلوار نہیں چلائی، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمارے ہم سب کی دلیری، علی علیہ السلام کی دلیری رسول اللہ کی وجہ سے تھی. خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری ساری شجاعت رسول اللہ کی وجہ سے ہے. رسول اللہ منبع شجاعت تھے. سب سے بڑی دلیری انسان کو سوچنے میں دلیر ہونا چاہیے. بزدل سوچتے بھی بزدلانہ سوچتے ہیں. مثلا فرض کر لیں کہ سردی میں ہے، سردی کا موسم ہے، اور گرم لحاف میں کمبل میں انسان لیٹا ہوا ہے، اس کو اٹھ کے جانا ہے، باہر وضو کرنا ہے، نماز تہجد پڑھنی ہے اس نے. یہ دلیر آدمی یہ کام کر سکتا ہے، بزدل سوچتا بھی نہیں، اسے پتہ ہے باہر سردی ہے، یہ بہت بڑی بزدلی. بزدل کبھی بھی نہیں اٹھے گا کیونکہ سردی سے ڈر رہا ہے. سوچنے میں شجاعت کی ضرورت ہے. دلیر آدمی سوچتا دلیری کے ساتھ ہے. اگر اسے پوچھیں سارے ادھر چلے گئے ہیں لیکن صحیح راستہ ادھر ہے اور ادھر تو تنہا ہے، وہ ادھر ہی جاتا ہے، تنہا ہی جاتا ہے، یہ دلیر آدمی ہے، ارادے دلیروں والے کرتا ہے۔ دلیری پہلے سوچ میں پیدا ہوتی ہے پھر ارادے میں آتی ہے۔ جو انسان ارادہ کمزور رکھتا ہے یہ بزدل انسان ہے۔ اب بزدلی ہم ایک خاص ماحول میں صرف اس کو جانچتے ہیں جبکہ وسیع ہے بزدلی۔ بزدل آدمی کبھی ارادہ نہیں کرتا، ہمیشہ مضبوط ارادے شجاع لوگ کرتے ہیں، دلیر لوگ جن کے اندر قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ اور یہ بات میں نے عموماً کی ہے چونکہ ہمیں جو مشکل ہے اپنی، جس طرح علامہ اقبال نے کہا نا کہ شاہین ممولے بنا دیے گئے ہیں خداوندان مکتب نے، نظام تعلیم جو رائج ہے اس نے شاہین کے بچوں کو سبق ایسا پڑھایا، درس ایسا پڑھایا کہ ممولے بن گئے ہیں، چڑیا بن گئی ہیں۔ شاہین کے بچوں کو سبق پڑھائیں اگر غلط تو وہ شاہین کے بچے نہیں رہتے بلکہ چڑیا کے بچے ہو جاتے ہیں، ممولے کے بچے ہو جاتے ہیں۔ گلہ ہے مجھے یارب، شکایت ہے مجھے یارب خداوندانی مکتب سے، کہ یہ نظام تعلیم کے جو بڑے ہیں ان سے مجھے گلہ ہے، شکوہ ہے کہ سبق شاہین دے رہے ہیں بچوں کو خاک بازی کا، یہ بچوں کو روٹیوں کا سبق دے رہے ہیں خاک بازی کا، ممولے بنا دیا۔ یا وہ قصہ مشہور ہے کہ بکری نے شیر کو بکری بنا دیا، شیر دلیر ہے شجاع ہے اور بکری ڈرتی ہے اس سے، بکریوں نے سوچا کیا کریں گے شیر سے جان چھوٹ جائے، تو اس نے کہا کہ یہ کام میں کر لیتی ہوں، سبق بدلو شیر کا، یہ چونکہ شیر والا سبق پڑھتا ہے، شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے، تو اگر شیر کے بیٹے کو بکری سبق پڑھائے تو یہ شیر کا بیٹا تو ہوگا لیکن عادتیں ساری بکری والی ہوں گی، لہذا شیر بکری نے یہ کام کیا، شیر کے بچے کو سبق پڑھایا، بکری بنا دیا اس نے۔ یہ ساری باتیں اقبال کیوں فرما رہے ہیں؟ چونکہ اپنی قوم کی حالت دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں کہ یہ میری قوم کے بچوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، شاہینوں کے بچے ممولے ہیں، خاک باز ہیں، روٹیاں باز بنے ہوئے ہیں، اور شیروں کے بچے بکریاں بن گئے ہیں، گھاس کھانے پہ راضی ہیں۔ یہ نظام تعلیم نے تباہی پھیلائی ہے۔ خب ایسے میں شیروں کی راہوں کو چلنے کے لیے شجاعت، شیروں والی شجاعت بھی چاہیے، ان راہوں پر فیصلے بھی کرے انسان، ان راہوں پر آئے اور قائم بھی رہے۔ انبیاء کی راہ انبیاء کی صفات سے طے ہو سکتی ہے، پیغمبری راہ پیغمبروں والی صفات سے طے ہوتی ہیں، ورنہ بزدل جب ان راہوں پر آ جاتے ہیں پیشہ ور بن جاتے ہیں، اس نظام کو بدنام قرار دیتے ہیں۔ ابھی میں نے مثالیں دیں، دینی تعلیم کا نظام کس کی وجہ سے بدنام ہے؟ دین کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، یا ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے دینی تعلیم میں آ کر غلط کردار پیش کیا ہے، گدا بنے ہیں، پیشہ ور بنے ہیں، ان کی وجہ سے بدنام ہوا ہے۔ تو ایک طبقے نے پورا سسٹم بدنام کرا دیا، ایک طبقہ اور چاہیے جو آ کر اس سسٹم کو خوشنام قرار دے۔ جس طرح اگر مثلا فرض کریں شیعہ، شیعہ بدنام ہے کس کی وجہ سے؟ چرسیوں کی وجہ سے، بھنگیوں کی وجہ سے، ان سب کی وجہ سے بدنام ہے نا، چرس بھنگ نشہ جو کرتے ہیں ان کی وجہ سے بدنام ہے۔ خوب اب تشیع کو کچھ لوگوں نے فرض کریں بدنام قرار دیا، تو ہم تشیع چھوڑ جائیں؟ نہ، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ ایسے شیعہ بنیں کہ لوگوں کی نگاہیں تشیع کے بارے میں بدل جائیں، نہ کہ آپ تشیع کو چھوڑ جائیں۔ جو بھی کسی نظام کی بدنامی کا باعث ہے، ایک طبقہ چاہیے جو لوگوں کی نگاہوں کو بدل دے، سوچوں کو بدل دے، شجاع ہو، دلیر، انبیاء کی طرح دلیر۔ انبیاء میں سے کچھ انبیاء کے ناموں کے ساتھ آتا ہے نا اولو العزم، انبیاء اولو العزم، عزم مضبوط ارادے کو کہتے ہیں، یعنی وہ انبیاء جو بہت مضبوط ارادوں والے تھے، جس معاشرے میں آئے اس معاشرے کی کوئی چیز نہیں اپنائی انہوں نے، کچھ بھی نہیں اپنایا، اسی میں پلے بڑھے لیکن اس میں ڈوبے نہیں، غرق نہیں ہوئے، لوگوں کی پیروی نہیں کی، لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کی دشمنی کی پرواہ نہیں کی، ظالم اور جابر حکمرانوں کی پرواہ نہیں کی، فرعون ہے اس کے خلاف، نمرود ہے اس کے خلاف، کوئی بھی ظالم جابر تھا اس کے خلاف، اور اللہ کا راہ یہ اول العزم لوگوں کا راستہ ہے، دینی تعلیم صاحبان عزم کا راستہ ہے، جن کے اندر عزم نہیں ہے، اور عزم صفت انبیاء ہے، صاحبان عزم ہونا یہ صفت انبیاء ہے، ظاہر نتیجہ بھی اس کا وہی نکلتا ہے جو اللہ نے انبیاء کو عطا کیا ہے، جس کا نمونہ آپ نے دیکھا، امام خمینی نے انبیاء کا راستہ طے کیا، خدا نے انبیاء والا نتیجہ بھی دے دیا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے زمانے میں بہت ساری قومیں تیار ہی نہیں ہوئیں، نہ کہ انبیاء کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی کمی تھی، نہ، قومیں بہت جاہل تھیں، قومیں بہت اجڑ تھیں، قومیں بہت نالائق تھیں، لیکن امام نے آ کر پوری دنیا کو اور خصوصاً اپنی مملکت کے اندر، ملک کے اندر عظیم انقلاب برپا کیا ہے، خود اعتمادی پیدا ہو، عموماً ایسے علاقے جہاں یہ تاثر احساس زیادہ پھیلایا گیا ہے کہ آپ پسماندہ ہیں، آپ دور دراز ہیں، آپ فلاں ہیں، دیہاتی بچے عموماً شہریوں کو دیکھ کر اپنے اندر ایک احساس کمتری پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کمتر ہیں، یہ انگلش بولتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ پتلون پہنتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہے، ایسے نہیں ہیں، بعض اوقات انہی گھرانوں کے اندر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء بنائے ہیں وہ اس طرح کی خاندانوں سے اٹھے، معمولی خاندانوں سے انبیاء پیدا ہوئے اور آئے، حتیٰ آپ تاریخ پڑھیں، بڑے بڑے رہبر دنیا کے جتنے بنے ہیں وہاں، لیڈر انقلابی، یہ سب یتیم بچے تھے، یتیم بچے تھے، یہ کوئی کسی ایسی برگر فیملی کا فرد انقلابی نہیں بنا، سب معمولی غریب فقیر، کوئی کسی کسان کا بیٹا، کوئی کسی نجار کا بیٹا، کوئی کسی بیوہ کا بیٹا، کوئی ایسا، حتیٰ علمی شخصیات بڑے بڑے جو بنے وہ معمولی خاندانوں سے نکلے، جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہم بن سکتے ہیں کچھ، عزم کیا انہوں نے ہم کچھ بن سکتے ہیں، اور یہی تنہا راہ ہے، دیکھیں ہمیں عموماً وہ لوگ جو خود ہی کنفیوز ہیں، انہیں کوئی راستہ نہیں پتا، عموماً اس طرح سے راستہ بتاتے ہیں کہ انسان کا ایمان ہی زائل کر دیتے ہیں، مثلاً فرض کر لیں کہ میں، آپ پوچھتے ہیں کہ یہاں سے جانا ہے ہمیں فلاں شہر میں، مثلاً کوئی کسی شہر کا نام لے لیں، آپ یہ کہیں ہمیں مکہ جانا ہے، اب کیسے جائیں، اب بتانے والا یہ کہے کہ مکہ جانے کے لیے آپ چائنا بھی جا سکتے ہیں، آپ تھائی لینڈ بھی جا سکتے ہیں، آپ ترکی بھی جا سکتے ہیں، آپ ایتھوپیا بھی جا سکتے ہیں، ہر جگہ کا نام لے رہے، کہتے ہیں مکہ بھی جا سکتے ہیں، خوب یہ آپشن اتنے کیوں بتائے آپ نے مکہ جانے کے، میں نے کہا کعبہ جانا ہے، کعبہ جانے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور راستے کعبہ نہیں جاتے، ہم عموماً ہمیں آپشنل یہ طریقہ رکھا جاتا ہے، پوچھتے بھی ہیں جی یہ پڑھوں یا یہ پڑھوں، یہ تو آپشنل نہیں ہے، متعین ہے، وہ انسان، وہ بچے جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ صلاحیتیں دی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی نعمتوں کا پیغام سنیں، آپ مثلا خدا نے آپ کو اگر مضبوط بازو دیا ہے تو اس کا پیغام سمجھو کہ کیوں خدا نے مجھے اتنا مضبوط بازو دیا ہے، اگر خدا نے آپ کو ذہانت دی ہے تو اس کا پیغام سمجھو کہ کیوں اتنا ذہین خدا نے مجھے بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور خوبی دی ہے آپ کو تو اس کا پیغام سمجھو کہ کیوں میرے اندر یہ صفات آئی ہیں، یہ شرارت و شیطانی کے لیے نہیں ہے بلکہ کوئی کام لینا مجھ سے مقصود ہے، اسی کام کو سمجھو جو کچھ خدا نے آپ کو دی ہے صلاحیت، سب سے جو بہترین باصلاحیت ہیں، جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے، ان کے سامنے دو راستے نہیں ہوتے، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، جن کے اندر صلاحیت کی کمی ہے ان کے لیے دو راستے ہیں کہ یا ادھر چلے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ، جو باصلاحیت ہیں صرف ایک راستہ ہے ان کے سامنے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں، ہم دوسری تیسری کیٹیگری ہے اس کے لیے آپشنل ہے، اور جو بالکل ہی بے صلاحیت ہیں ان کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں جہاں مرضی ہے چلے جائیں، لیکن جو باصلاحیتیں ایک راستہ ہے۔ یہ ایک فقی نے بہت جرت کے ساتھ فتویٰ دیا، ایک فقی کا یہ فتویٰ تھا، چونکہ فقہا بھی بسا اوقات احتیاط کرتے ہیں اور اتنا دلیرانہ فتویٰ نہیں دیتے۔ وہی عروۃ الوثقی خوب یا جامعہ کا نام ہے، ایک معروف کتاب ہے عروۃ الوثقی، شیعہ فقہ کی کتاب، جس طرح تحریر الوسیلہ ہے اسی طرح کی ایک کتاب پہلے مشہور تھی عروۃ الوثقی کے نام سے، سید کاظم یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، فتووں کی کتاب ہے عروۃ الوثقی، چونکہ اس کے اوپر درس زیادہ ہوتے ہیں لہذا وہ کتاب بڑی مشہور ہوئی عروۃ الوثقی۔ یہی مصنف عروۃ الوثقی کے جو بہت بڑے فقی ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جس شخص کے اندر صلاحیت ہے مجتہد بننے کی، اس کے لیے واجب عینی ہے کہ وہ مجتہد بنے، کفائی نہیں ہے، تخیری بھی نہیں ہے، تعینی و عینی ہے اس کے لیے جس کے اندر صلاحیت ہے۔ یعنی اس کے سامنے دو اختیار نہیں ہے کہ یا یہ کرے یا وہ، یا بنے یا نہ بنے، یا یہ علم پڑھ لے یا یہ علوم پڑھ لے، اس کے لیے فقط یہ متعین ہے کہ وہ یہ کام کرے اور کوئی کام نہ کرے۔ وہ البتہ دوسرے ذرا جھینپ کے یہ فتویٰ دیتے ہیں ڈر کے کہ کوئی برہم نہ ہو جائے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، ہوتا ہے نا علماء کو ایک خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی تعاون کرنے والا ناراض نہ ہو جائے، کوئی ڈونر ناراض نہ ہو جائے، کوئی فلاں، یہ ڈونر کم ہوتے ہیں، ڈرون زیادہ ہوتے ہیں، یہ ان سے ڈرتے بہت ہیں علماء۔ حتیٰ ایک جگہ پر ایک مدرسے کے مسئول آئے، کہنے لگے کہ یہ آپ کے مدرسے میں جب ہم آتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، دل بہت خوش ہوتا ہے طالب علموں کو دیکھ کر، ان کا ظاہر اور ڈسپلن اور فلاں دیکھ کر۔ انہوں نے یہ تعریف کی، کہا کہ ان کے جو بال کی کٹنگ ہے نا دیکھ کر میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں یہ، ایک جیسی کٹنگ اور مہذب باشخصیت۔ تو میں نے کہا آپ کے یہاں؟ کہا نہیں، ہمارے یہاں تو متاسفانہ ایسے نہیں ہے، وہاں تو کسی نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے کیا کیا ہوا ہے، کسی نے کیا۔ میں نے کہا آپ بھی وہاں، مشکل تو نہیں ہے، حجام بلا لیں آپ مدرسے کے اندر اور قانون بنائیں کہ وہ سارے خوبصورت کٹنگ کروائیں۔ کہنے لگے جس دن ہم نے ان کو پابند کیا کہ وہ بال کٹوائیں، سارے مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، وہ رہیں گے ہی نہیں ادھر، طالب علموں سے ڈرتے ہیں کہ طالب علم قانون قبول نہیں کریں گے ہمارا۔ خب میں نے کہا پھر خود ٹینٹ کرا لیا کروا رہا ہفتے سب کی نیابت میں، اگر وہ نہیں مانتے آپ کی بات۔ خب آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے عروۃ الوثقی، یہ ذہن میں رکھیں، نام کا ایک مدرسہ ہے لیکن حقیقت میں ایک تحریک ہے، ایک نہضت ہے، ایک علمی نہضت کا نام ہے، ایک فکری نہضت کا نام ہے، ایک تربیتی نہضت کا نام ہے، ایک امت ساز نہضت کا نام ہے، جس میں آپ سب شامل ہیں انشاءاللہ، جس حیثیت سے بھی ہیں آپ، آپ یہاں کے استاد ہیں، آپ یہاں کے ریگولر طالب علم ہیں، آپ یہاں کی کارگاہی طالب علم ہیں، آپ یہاں کے موقت طالب علم ہیں، آپ یہاں کے سٹاف میں سے ہیں، جس عنوان سے بھی ہیں، حتیٰ وہ شخص جو مالی یا عملی طور پر تعاون نہیں کر سکتا لیکن ذہنی طور پر اس نہضت کے ساتھ ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، سب کے سب اس نہضت کے اندر شامل ہیں، اور نہضتوں کا نتیجہ انقلاب ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ تحریکوں کا اوج و ثمرہ انقلاب ہوتا ہے، تبدیلی ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ نہضت ہی رہے، تحریک رہے، بیچ میں بدلے نہیں، ٹریک چینج نہ ہو، اس کو کوئی اغوا نہ کرے اور اس کا رنگ بدلے نہیں۔ کہ ہو سکتا ہے، ظاہر دباؤ پڑتا ہے، جب فشار آتا ہے، دباؤ پڑتا ہے، مشکلات بڑھتی ہیں، تو عموماً پھر اس تحریک کے اندر موجود لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم آگے جاری رکھیں یا نہ رکھیں، اور یہی ان کے امتحان کا وقت ہوتا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ بس عروۃ الوثقی ایک سابقہ میراث علماء اکرام کی پوری دنیا میں، حوزہ نجف، حوزہ علمی قم، اسی کا ایک نتیجہ ہے، اور پاکستان میں جو علماء نے، سابقہ علماء نے خدمات کی ہیں، انہی کا ایک تسلسل ہے، انہی کی ایک اگلی شکل ہے، ترقی یافتہ شکل ہے، اور اس سے آگے انشاءاللہ مزید سلسلہ اس سے بہتر بننا شروع ہوگا انشاءاللہ. یعنی یہ کہ انقلاب کا آغاز ہے، یہ شروع ہے، یہ اس کے ظاہر ہے مشکلات یا مسائل ہوتے ہیں، انسان کا اگر رخ ٹھیک ہو، جہت ٹھیک ہو، کمیاں کمزوریاں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان دور کر لیتا ہے، وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. وہ کمی کیسے پوری ہوتی ہے؟ جب آپ جوان انشاءاللہ پڑھ کے میدان میں آئیں گے، ذمہ داریاں سنبھالیں گے، تو بہت سارے ضعف کمیاں جو نظر آتی ہیں وہ انشاءاللہ برطرف ہو جائیں گی. وہ لوگ بہترین ہوتے ہیں جو مشکل دیکھ کر اعتراض نہیں کرتے، بلکہ مشکل دیکھ کر اپنے عزم پختہ کر لیتے ہیں کہ میں نے بہت جلد تیار ہو کر اس مشکل کو ختم کرنا ہے. نہیں ہے کہ وہ گھبرا جائیں کہ یہ مشکل کیوں ہے. اللہ تعالیٰ کا لطف ہے الحمدللہ اس نسل پر. آپ، ہم نے جو مختصر سی اپنی عمر میں نسلیں دیکھی ہیں یا سنی ہیں سابقہ، ان میں سے خوش نصیب ترین نسل آپ ہیں، خوش قسمت ترین نسل آپ ہیں، جس نسل کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہے. تاریخ نہیں بتاتی کہ اتنا انتظام اہتمام کسی نسل کے لیے ہوا ہو. جتنا آپ کو میدان ملا ہے، جتنا آپ کو موقع ملا ہے، جتنی یہ، اور یہ سب اتمام حجت خدا ہے. خدا و تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو ایک اتمام حجت کر رہا ہے کہ یہ دے کر دیکھوں کیا کرتا ہے، یہ آیا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا. باہر کیف وہ عزیزان جو آمادہ ہیں، جن کے اندر صلاحیت ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں اور بن سکتے ہیں، ان کے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ راہ انبیاء کو طے کریں. اور خدا و تعالیٰ، اگر انہوں نے انبیاء کا راستہ چنا، خدا نتیجہ انبیاء والا ضرور ان کو عطا کرے گا انشاءاللہ، اور وہ بہت خوشگوار نتیجہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے. ذرا راستہ لمبا ہوتا ہے لیکن اس کا اختتام بہت اچھا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جتنے اچھے، مثلا عام عموماً کہتے ہیں کہ یہ رئیس ہے، تمام پھلوں کا رئیس آم ہے. آم کوئی کہتے ہیں نا، یہ کوئی اور ہے، آم ہے. آم تمام پھلوں کا سردار ہے جو نعمت پاکستان کے اندر فراوان ہے. آم تمام پھلوں کا سردار ہے، اور باقی بھی بڑے بڑے پھل ہیں. سب سے بڑا پھل تربوز ہے، ہندوانا. جسے میں سب سے بڑا ہے آم، جسم میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن تربوز اتنا بڑا ہو کر بھی سردار نہیں بن سکا. موسمی ہے، کس پر لگتا ہے؟ بیل پر. اور ہر سال نئی بیل لگانی پڑتی ہے، ہر سال نئی بیل لگانا پڑتی ہے. پھر اس پہ تربوز لگتا ہے، ایک ہی نسل لگتی ہے، پھر بیل بھی خشک اور تربوز بھی خشک. لیکن آم ایک درخت سے ممکن ہے 20 نسلیں 30 نسلیں 100 نسلیں کھائیں ایک درخت کا آم. ایک بیل کے تربوز کی نسلیں نہیں کھا، ایک آدمی شاید دو دفعہ نہ کھا سکے ایک بیل کا تربوز. ایک بیل لگائی تربوز ہوگا، اگلے سال پھر لگانی پڑے گی، اس پرانی بیل سے نیا تربوز نہیں لگے گا. لیکن آم اور کھجور ایک دفعہ کاشت کرو، 100 نسلیں اس سے استفادہ کرتی ہیں. کچھ کام ہیں بیل کی طرح ہیں، مثلا تنظیمیں بیل کی طرح ہیں. بڑا سا تربوز لگتا ہے تنظیم پر، لیکن پھر فوراً بیل بھی خشک اور تربوز بھی خشک، پھر گراؤنڈ خالی. آم پائیدار ہوتا ہے، محنت زیادہ ہوتی ہے. اور آم کے بارے میں یہ کہ کاشت اور نسل کرتی ہے، کھاتی اور نسل ہے. وہ خوش قسمت نسل ہے جو خود ہی کاشت کر کے خود ہی کھائے. ابھی باہر آم لگے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کو نہیں پہنچیں گے، یہ آپ کے بعد آنے والی نسلیں کھائیں گی اس کو. لیکن اگر تربوز لگائیں تو وہ آپ خود ہی کھائیں گے اور ختم بھی ہو جائیں گے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، یہ کام، یہ جامعہ، یہ اس طرح سے ایک شجرہ طیبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستانی قوم کے لیے ہدیہ، شجرہ طیبہ. توتی اکلہا کلہین اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء. یہ شجرہ طیبہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں سر بلند ہیں، وَتُوتِ اُقُلَهَا كُلَّ حِين، اور جو ہر دم اپنا پھل دے رہا ہے، ہر دم اپنا پھل دے رہا ہے۔ عُرْوَةُ الْوُسْقَى صرف اس جمعیت کے اندر منحصر نہیں ہے کہ الحمدللہ کثیر جمعیت ہے اندر مدرسے کے، ہر جوان پاکستان کے کسی بھی کونے میں یا پوری دنیا میں، اس وقت پاکستان بھی نہیں پوری دنیا میں آپ جائیں، کوئی آپ کو جوان ملا انقلابی و فکری تو وہ سمجھ لو عروۃ الوسقی کا ثمرہ ہے جو خدا نے لگایا ہے وہ وہاں پر، اور کم نہیں ہے۔ ایک دو سال پہلے سخت سردیوں کے موسم میں ایک محترمہ خاتون کا فون آیا، تقریباً قطب جنوب کے پڑوس سے، وہ تو پانی میں ہے لیکن اس کے پڑوس سے فون آیا، کینیڈا کا آخری شہر جہاں سے آگے آبادی ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے یخزدہ علاقہ، برفانی علاقہ جو چھ مہینے پورے برف کے اندر ڈمپا رہتا ہے، گھروں سے زیادہ اونچی برف پڑتی ہے وہاں پر، اس کو گھروں کی بلندی سے زیادہ برف اونچی پڑ جاتی ہے، تو چھ چھ مہینے گھروں کے اندر ہی رہتے ہیں وہ، ان کے پاس وسائل ہیں گیس کوئلہ وغیرہ، وہ مشکل نہیں ہوتی، ہم بغیر برف کے زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں، وہ برف کے نیچے اتنی مشکل میں نہیں ہوتے چونکہ وسائل ہیں ان کے پاس، معدنیات ہیں وہاں، کچھ ایشیائی بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ باہر کے وہاں سے ایک فون کیا انہوں نے، فون کر کے تو ہیلو کی، اور اس کے بعد مجھے فون پر اپنی ہی آواز آنے لگی چند سیکنڈ کے لیے، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کوئی آدمی جس نے فون کیا ہے، کوئی کیسٹ لگا کے بھول گیا ہے بات کرنا، یا غلطی سے فون مل گیا اس کا، ملانا نہیں چاہتا، کہیں دب جاتا ہے جیب میں پڑا ہوتا ہے، جیسے ابھی آغا کا بچ گیا وہ۔ ہو جاتا ہے کبھی، لیکن چند سیکنڈ بعد ان کی آواز آئی، ہیلو سلام کیا، تو پھر اس کے بعد کہا کہ یہ آواز سنی ہے آپ نے، میں نے کہا سنی ہے، تو کہنے لگی کہ پہلے بتایا کہ ہم کہاں ہیں، کہا کہ تقریباً اس وقت 35 درجے مائنس ٹیمپریچر ہے جہاں پر ہم ہیں جس شہر میں، اور کئی مہینوں سے راستہ بند ہے اور کئی مہینے اور بھی بند رہے گا، لیکن ہمیں اس برف کے نیچے جس چیز نے قائم رکھا ہوا ہے وہ یہ فکر ہے، یہ رائے ہے جو ہم روزانہ سنتے ہیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں بعض اوقات دیکھتی ہوں نیٹ پر مجلس صاحب کی، تو آگے چند آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں اس لیے فون کیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ چند آدمی ہی صرف آپ کو سن رہے ہیں، بلکہ میں یہاں سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اور یہ ایک نمونہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ایسے ماحول میں یہ فکر ہے، موجود ہے، تو آپ یوں سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ توتی اکولہا کل حین، یہ شاخیں ہر آن پھل دیں گی انشاءاللہ، آپ سب اس کا پھل ہیں، آپ سب اس کی شاخیں ہیں، آپ سب اس کا حصہ ہیں انشاءاللہ، اور اس کے نظام کے بننے میں، چونکہ ابھی ابتدا میں ہیں، ہم آغاز میں ہیں، ابھی بہت جلدی ہے اس سے بڑی توقعات باندھ لینا، فوراً البتہ ہوں گے انشاءاللہ اپنے وقت پر نتائج ہوں گے، لیکن فوراً یعنی 3-4 سال میں یہاں سے مجتہد کی ڈیمانڈ کرنا، یہ تھوڑا سا صبر چاہیے اس کے لیے کہ 4 سال میں کہیں بھی مجتہد نہیں بن سکتا، بنیں گے انشاءاللہ، 4 سال مجتہد کی نظر بھی آئے تو سمجھ لو نہیں ہے، اس کو واپس کر دو اس کو، چونکہ ایسے مجتہد فساد پھیلاتے ہیں جو 4 سال میں درجہ اجتہاد تک پہنچ جائیں، اس کے لیے عمر چاہیے، اور وہ انشاءاللہ صرف ہوگی۔ آپ عزیزان سب کے سب طلاب جو باقاعدہ پڑھ رہے ہیں، ریگولر طلاب ہیں، آپ عزیزان ہیں، کارگاہی عزیزان سارے، انشاءاللہ آپ اس حوزے سے تعلیم پا کے، تربیت پا کے، فکر لے کر جہاں بھی ہوں گے، جس جگہ پر بھی ہوں، جسمانی طور پر، مکانی طور پر، پاکستان کے اندر ہوں، باہر ہوں، جہاں پر بھی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہاں بھی ہوں آپ کو کامیابی دے، جہاں بھی ہوں گے آپ اس راہ کے راہی ہیں، اس راہ کو آگے بڑھانے والے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے توسط سے اس مرکز نے آباد ہونا ہے، اور وہ آرزوئیں جو مدت سے تھیں لوگوں کے ذہنوں میں اور پوری نہیں ہو رہی تھیں، وہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے اور آپ کے وجود سے پوری ہوں گی انشاءاللہ، ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ تبلیغی سفر جو ہمارا ابھی جاری ہے، کچھ اور دن، چند دن اور ہے اور پھر ختم ہونے والا ہے۔ اس تبلیغی سفر کے اندر ایک چیز جو صاف محسوس ہوتی ہے وہ کہ بھرپور آمادگی اس وقت قوم و ملت کے اندر موجود ہے کہ ان کو کوئی پیغام پہنچے اور وہ اس کو سنیں اور اس پہ لبیک کہیں۔ اتنی آمادگی ہے کہ ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ ہم کمی کر رہے ہیں، ہم پورا نہیں کر پا رہے وہ تقاضا۔ اس قدر قوم کے اندر، مختلف طبقات کے اندر، بچوں جوانوں کے اندر آمادگی موجود ہے۔ چند سال پہلے وہ جب بھی تقاضا کرتے تھے، یہ بہت خوشی کی بات ہے، چند سال پہلے یہ تقاضا کرتے تھے ہمیشہ کہ آپ مجلس پڑھیں، آپ آئیں سیمینار کریں، آپ آئیں فراہم کریں، اور اب اتنا ہی تقاضا یہ بڑھ گیا ہے کہ آپ کوئی اپنا طالب علم بھیجیں۔ اس وقت مثلا اسی سفر میں جتنا تقاضا یہ بڑھا ہے کہ آپ اپنا کوئی طالب علم بھیجیں مدرسے سے، جو آئے اور یہی کام کرے، آ کر تبلیغ کرے آ کر، خوب یہ دلیل ہے کہ آمادہ ہیں لوگ آپ کے لیے اور آپ کے عمل کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم و عمل کے میدان میں موفق فرمائے، اور جو جس مرحلے میں مصروف ہے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور پروردگار آپ کے ذریعے، آپ کے نورانی وجود کے ذریعے خداوند تعالیٰ انشاءاللہ اس قوم کی ساری مشکلات کو برطرف فرمائے انشاءاللہ۔